الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مجھے حاضر ہونے میں کچھ دیر ہو گئی، انتظار کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آج میرا ایک طبی معائنہ ہونا تھا، اس میں کافی کچھ تعب ہو گیا تھا، اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی. بات چل رہی تھی ان دعاؤں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مانگی ہیں، بلکہ ان کو مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ان دعاؤں میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ خزانہ ہے، اس خزانے کو اپنے پاس محفوظ کر لو. بار بار ان کو اس لیے دہراتا ہوں کہ یاد ہو جائیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ، میں آپ سے اپنے معاملات میں ثابت قدمی چاہتا ہوں، اور خاص طور سے دین میں ثابت قدمی چاہتا ہوں، اور آپ سے ایسے ارادے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایسے عزائم پیدا ہوں جو بھلے کام کے ہوں. اسألک عظیمۃ الرشد واسألک شکر شکر نعمتک، اور آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ اپنی نعمتوں کا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں. یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی، نعمتوں میں پل رہا ہوتا ہے، نعمتوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق کم ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وحسنہ عبادتک، اور آپ کی عبادت اچھی طرح انجام دینے کی توفیق عطا فرما. عبادت تو بہت سے لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جس میں، تو یہ توفیق کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے مانگا کہ عبادت کا حسن مجھے عطا فرما. وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، اور میں آپ سے وہ زبان، ایسی زبان چاہتا ہوں جو سراپا صدق ہو. وَقَلْبًا سَلِيمًا، اور ایسا دل چاہتا ہوں جو سلامتی والا ہو. ان سب چیزوں کے پیچھے کیا کیا معانی پوشیدہ ہیں، پچھلے مجالس میں ان کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر چکا ہوں. اور آخری چیز جو معین طور پر مانگی وہ ہے خلقم مستقیم، کہ مجھے ایسے اخلاق عطا فرما جو مستقیم ہوں، یعنی سیدھے ہوں، ان میں کوئی کجی نہ ہو. ایسے اخلاق عطا فرما کہ جو افراط اور تفریط سے الگ ہو کر اعتدال کے راستے والے اخلاق ہوں. غصہ ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو، اپنے محل پر ہو، اس کے اظہار کا طریقہ معتدل ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ نہ آئے، اس طرح بے حس ہو جانا کہ ایک آدمی حملہ آور ہے और उस हमलावर के आगे आदमी उसको गुस्सा ही नहीं आता तो वो अपने नफ्स का दिफा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की जान भी उसकी अपनी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की अता फरमूदा, लिहाजा उस जान को बचाना और उसके लिए गुस्सा आ जाना ये भी खुलुक़े मुस्तकीम में दाखिल है। अब नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात ऐसी रात है कि जिसमें दुश्मन की तरफ से हमले का अंदेशा है, तो वहां रात को एकदम से ज़बान मुबारक पर यह बात आई कि मैं यहरुसुनी अल्लैला, आज रात मेरी कौन चौकीदारी करेगा, कौन पहरा देगा। फौरन ही आवाज़ सुनाई दी तलवार की, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु पहुँच गए और हुज़ूर ने पूछा कैसे आए कि या रसूलल्लाह दिल में ख्याल आया था कि आज मैं आपका पहरा दूँ, तो पहरा देने के लिए पहुँच गए। तो अगर गुस्सा उसके महल पर ना आए तो इंसान के जान का अपना जो हक है वो अदा नहीं हुआ, लिहाजा सही महल पर आए और मुनासिब मकदार में आए, उससे आगे पीछे ना बढ़े। यह है खुलुक़े मुस्तकीम का एक मतलब। दूसरी बात यह समझनी चाहिए कि आजकल आम तौर से अखलाक का जो लफ्ज़ बोला जाता है तो उसका ताल्लुक दूसरों से होता है। कहते हैं वो बहुत बाअखलाक आदमी है, क्या मतलब है कि वो बाअखलाक है, दूसरे लोगों से मुस्करा कर मिलता है, खंदा पेशानी से मिलता है और उनके साथ अच्छा मामला करता है, इस हद तक समझते हैं लोग बाअखलाक आदमी। बेशक ये भी अखलाक का एक तकाजा है, लेकिन अखलाक असल में सबसे पहले पैदा होते हैं खुद इंसान के दिल में। दिल में दाइया पैदा होता है किसी बात का और उस दाइये के नतीजे में इंसान अपनी सारी जिंदगी की जो तबी कैफियत है वो उस दाइये के मुताबिक ढल जाती है। तो वो है असल अखलाक जो है वो उस कल्ब में पैदा होते हैं जिसको कल्ब सलीम कहा गया, उस ताकत में कि जो अल्लाह ताला ने दिल के साथ वाबस्ता कर दी है उनके अंदर पैदा होते हैं। मसलन ये कि वैसे तो बड़े तपाक के साथ मिले लोगों से और उनका इस्तकबाल किया, खंदा पेशानी के साथ पेश आए, लेकिन अंदर से दिल में बोझ भरा हुआ है। तो ये बज़ाहिर अखलाक तो हैं, यानी ज़ाहिरी अखलाक तो हैं, लेकिन वो बातिन में चूँकि बोझ भरा हुआ है तो उस बोझ की वजह से वो अखलाक मोतबर नहीं, वो अखलाक खुलुक़ मुस्तकीमन नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर में हो रहा है लेकिन बातिन के अंदर उसका कोई तसर्रुफ नहीं है। बातिन में बुग़्ज़ है, इनाद है, हसद है, तो फिर ये महज एक ज़ाहिर दिखावा है, ज़ाहरी दिखावा है, हकीकत नहीं है। एक तो ये बात है कि असल में खुलुक़ मुस्तकीमन की अगर सही तफसीर देखनी हो तो उसका वाहिद रास्ता इत्तबाए सुन्नत है, वाहिद रास्ता इत्तबाए सुन्नत। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने गवाही दे दी कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, انک علی خلق عظیم. اللہ اکبر، کتنا بڑا تمغہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں کہ تم عظیم اخلاق والے ہو، یعنی تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے جذبات، تمہارا اپنے آپ کے بارے میں تمہارے خیالات، دوسروں کے ساتھ تمہارا برتاؤ، ہر چیز یہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے. انک لعلی خلق عظیم. اب اس سے بڑی کوئی گواہی ہو نہیں سکتی. جب ساری گواہی دے دی گئی رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ عظیم ہیں، مستقیم ہی نہیں عظیم، عظیم کا لفظ جو ہے عظمت والے اخلاق ہیں آپ کے، لہذا واحد راستہ جو خلق مستقیم حاصل کرنے کا ہے وہ ہے اتباع سنت. لوگ سیرت تو پڑھتے ہیں بحیثیت سوانح کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح بذات خود ایک بڑی نعمت ہے، لیکن خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے بارے میں اور آداب کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ہیں در حقیقت خلق مستقیم کی تفسیر، خلق عظیم کی تفسیر. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، ایک تو ہے سیرت خاتم الانبیاء جس میں مختصر انداز میں بڑی جامع مختصر سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مختصر دریا بکوزہ ہے، پوری زندگی کے حالات مختصر کتاب کے اندر جمع کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے مقبولیت بھی اس کو بہت عطا فرمائی. اور پھر ایک دوسرا رسالہ تعلیم فرمایا تھا آداب النبی، آداب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اور اس آداب سے مراد یہی اخلاق ہیں جن کا جن کی تعریف کی ہے اللہ جل جلالہ نے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود اپنی طبیعت ہے کہ وہ اتنی پاک اور صاف ستھری ہے، اخلاق جو دل میں طبیعت پیدا طبیعی جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے صاف ستھرے ہیں کہ اس میں نہ کہیں کوئی موڑ ہے، نہ توڑ ہے، نہ کجی ہے، نہ ٹیڑھ ہے، ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں جو سبق مل رہا ہے یہاں اس دعا سے وہ یہ ہے کہ خلق مستقیم مانگ تو رہے ہو، اصلوں کا خلقم مستقیمہ، لیکن اس کی اپنے اوپر تطبیق اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنا اگر مقصود ہے تو ہمارے نبی یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے ایک شاہکار بنا کر بھیجا، اس کائنات کا سب سے بڑا شاہکار، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار وہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان کو دیکھتے جاؤ، ان کے آداب، ان کے آداب زندگی، ان کا طرز حیات دیکھتے جاؤ اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جاؤ تو بس خلق مستقیم تمہیں حاصل ہو جائے گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہنس مکھ طریقے سے پیش آتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کبھی مجھے ساری زندگی جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے مجھے دیکھا تو ہمیشہ تبسم فرمایا، ہمیشہ تبسم کے ساتھ ملاقات فرمائی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تبسم کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا، یعنی طبیعت میں اس قدر خشکی ہوتی ہے اور اس قدر جلادت ہوتی ہے کہ تبسم آتا ہی نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جو مل رہا ہے اس کے ساتھ تبسم کے ساتھ مل رہے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ آپ کے اخلاق و آداب میں ایک اہم نقطہ ہے. یہاں تک کہ مخالفین کے ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کے پاس بیٹھی تھی تو ایک صاحب آ رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی طرف رخ کر رہے کیے ہوئے آ رہے تھے. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بئس اخ العشیرہ, یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ اپنے خاندان میں برا آدمی ہے. پہلے اس کی مذمت فرمائی, لیکن جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے, ملاقات جو کی وہ خندہ پیشانی سے کی, اور اس کی جو جیسے کسی کا اکرام کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کا اکرام بھی کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو ابھی فرمایا تھا کہ یہ برا آدمی ہے, لیکن جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ معاملہ تو بظاہر حسن اخلاق کا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ما متا عہدتنی فحاشن, مجھے کبھی تم نے کب پایا کہ میں نے کسی کے ساتھ ترش روئی اور فحش انداز سے بات کی ہو, یعنی اس کو گالی گلوچ کی ہو کسی کے ساتھ. تو مطلب یہ تھا کہ اگرچہ بتانا تو اس لیے تھا, اسی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کے شر سے بچانا مقصود ہو تو اس کی غیبت بھی جائز ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اچھا آدمی نہیں ہے برا آدمی ہے تو وہ موجود تو نہیں تھا, تو دیکھنے میں تو وہ کیا لگے گا, غیبت لگے گی, لیکن آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ یہ ہوشیار ہو جائیں اور کبھی ان کے ساتھ معاملہ پڑے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کوئی اچھی طبیعت کا انسان نہیں ہے, یہ پتہ چل جائے. تو یہیں سے فقہ کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گا یا اس کو پتہ ہو کہ یہ کسی وقت ظلم کرے گا دوسرے کے اوپر, تو اس وقت میں اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا جملہ کہا جائے کہ جس سے لوگ واقف ہو جائیں اور اس کے ظلم سے یا اس کے دیے ہوئے نقصان سے بچ جائیں تو یہ غیبت نہیں ہوتی. اب ایک آدمی اگر فرض کرو کہ ملازم آپ رکھ رہے ہیں کوئی, اور دوسرے آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملازم جو ہے یہ چور ہے, چوری کرتا ہے, تو اس صورت میں آپ جا کے اس سے کہہ دیں کہ بھائی ذرا احتیاط کرنا, یہ آدمی جو ہے یہ اس کے اندر چوری کی عادت ہے, تو یہ کوئی غیبت نہیں ہے, یعنی غیبت ناجائز غیبت نہیں ہے, بلکہ دوسرے کو اس کے شر سے بچانا ہے. کسی وقت میں آپ سے گواہی طلب کی جائے کسی کے بارے میں, گواہی معلوم کی جائے, آپ کے کسی کے پاس رشتہ آیا ہوا ہے, لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے, اب اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کیا خیال ہے, یہ آدمی کیسا ہے, اس سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے تو اس صورت میں اس کو بتا دینا یہ بھی جائز, نہ صرف جائز ہے بلکہ کرنا چاہیے. اس کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی برائی کو بتا دیں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں, ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دے دی تھی اور ان سے معاملہ ختم ہو گیا تھا. ان کے پاس دو رشتے آئے, ایک رشتہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک رشتہ حضرت معاویہ کا. تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، ایک ابو جہم نے مجھے رشتہ دیا ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت معاویہ ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہم کا جہاں تک تعلق ہے وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، اما ابو جہم وضراب للنساء، عورتوں کو بہت مارتے ہیں، اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ لا یضع العصا عن عاتقه، کہ وہ لاٹھی اپنے کندھے سے کبھی ہٹاتے نہیں ہیں، اور اما معاویہ جو ہے وہ سلوک اللہ مال لہو، وہ بالکل قلاش ہیں، مال ہے نہیں ان کے پاس، تو اندیشہ ہے کہ تم اگر ان کے سے نکاح کرو گی اور مال ان کے پاس ہے نہیں تو کبھی تکلیف میں مبتلا ہوگی۔ اب یہاں ان دونوں کی آپ نے جو اصل حقیقت تھی وہ بیان کر دی کہ ان میں مارنے کی عادت ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں تو کیا ہے، یہ غیبت، لیکن جس نے مشورہ مانگا اس مشورے مانگنے والے کی خیر خواہی یہ بھی خلوق عظیم میں داخل ہے کہ اس کی خیر خواہی اس کی جائے اور اس کو ایسا مشورہ دیا جائے جس سے وہ کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو جہم کے بارے میں بھی کہہ دیا، حالانکہ ابو جہم بھی صحابی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک چادر پیش کی تھی ہدیے میں، اور آپ اس چادر تھی منقش، یعنی اس پر نقش و نگار لگے ہوئے تھے، آپ نے وہ پہن کر چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، تو آپ نے پھر بعد میں اس کو اتار کے فرمایا کہ بھئی یہ چادر جو ہے اس سے تو میرے خیالات منتشر ہو گئے، اس کے نقش و نگار میں الجھ گئے، تو اس کو واپس لے جاؤ اور ابو جہم کی جو سادی چادر ہے وہ لے کے آؤ، یعنی ان کا دل بھی رکھنا مقصود ہے، دلداری بھی مقصود ہے کہ ایک شخص نے ہدیہ دیا ہے اس کو اگر واپس کر دیں تو اس کے دل شکنی ہوگی، تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ لے جاؤ دے تو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے دل شکنی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ بھائی میرا ہدیہ رد کر دیا، تو اس واسطے ان کی جو سادی چادر ہے جس میں نقش و نگار نہ ہو وہ میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو استعمال کروں، کیونکہ نقش و نگار سے آپ نے فرمایا انہا الحتنی عن صلاتی آنفن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چادر نے میرے دل کو نماز سے ہٹا دیا، اس لیے کہ اس میں نقش و نگار تھے، اس میں دہن لگ گیا، لہذا اس کو واپس کر دو دوسری لے آؤ، یعنی اتنی بے تکلفی بھی تھی کہ ہدیہ قبول بھی کیا اور پھر اس کو واپس بھیج کر پھر نئی ایک چادر ان سے منگوائی بھی، لیکن جب وقت آیا ان کے بارے میں گواہی دینے کا، ایک ایسے شخص کے پاس، ایسی خاتون کے پاس گواہی دینے کا جن کے پاس ان کا رشتہ آیا ہوا ہے، تو وہاں پر صاف صاف بات کہہ دی کہ بھائی وہ ہیں تو لیکن ذرا مار پیٹ کرتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کے اخلاق تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا ان کا رفتہ رفتہ، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آدمی آیا تو اس کے سارے اخلاق ایک دم سے مجلہ مصفہ ہو گئے، کچھ وقت لگا، اب یہاں تک کہ آپ سمجھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون ہوگا، اور ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صدیق اکبر کو مار رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اقدر علیک، ابو بکر یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں زیادہ تم پر زیادہ قدرت حاصل ہے بنسبت اس قدرت کے جو تمہیں اس غلام پر حاصل ہے. تو یہ کہہ کر ان کی زندگی بدل دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یا تو غلام پر بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے اور غصے میں تجاوز حد سے تجاوز ہو رہا ہے, یا اتنے نرم ہو گئے اتنے نرم ہو گئے اتنے نرم ہو گئے کہ ان کی مثال مل ان کے نرمی اخلاق کی مثال ملنی مشکل. تو تربیت کر کر کے صحابہ کرام بن رہے تھے نا, تو اس واسطے اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درویش بالکل درویش صفت انسان, ان کی ایک مرتبہ تکرار ہو گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ منہ ماری ہو گئی تھوڑی بہت, تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو یہ کہہ کر خطاب کر دیا کہ یا ام الحبشیہ یا ابن الحبشیہ, ارے حبشی عورت کے بیٹے, اس میں سودا بھی کہا تھا ابن الحبشیہ سودا, کالی کلوٹی حبشی عورت کے بیٹے, تم ایسا ایسی بات کرتے ہو. تو اب حضرت بلال باقی حبشی تھے اور یعنی ان کی والدہ تھیں وہ بھی سیاہ فام ہی تھیں, لیکن چونکہ اس طرح خطاب کر دیا ابن سودا کہہ کر, تو حضرت بلال نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھے اس طرح خطاب کیا ہے, تو حضرت بلال نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا انکم رؤن فیک جاہلیہ, تم ایسے شخص ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے کہ تم نے اس کو عیرتہ بی امی, ان کی ماں کے حوالے سے تم نے عار دلائی, ان کو شرم دلائی, تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے. اب یہ تنبیہ کر دی اور اصلاح کر دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی یہ بات سنی تو جا کر مسجد نبوی کے باہر دروازے کے باہر جا کر سڑک پر لیٹ گئے اور کہا اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک بلال آ کر میرے چہرے کے اوپر پاؤں نہیں رکھے گا, جب تک بلال آ کر میرے چہرے پر پاؤں نہیں رکھ دے گا اس وقت تک میں زمین سے نہیں اٹھوں گا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی انداز تصور نہیں تھا کہ یہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ ابو ذر غفاری کے اس کے پاؤں رکھوں. انہوں نے کہا نہیں اٹھوں گا جب تک وہ میرے چہرے پر پاؤں نہ رکھتے. تو ایک جملے نے دنیا دل کی کائنات بدل دی اور لیٹے رہے جب تک کہ حضرت بلال نہیں آ گئے اور پاؤں نہیں رکھ دیا. تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی ہے, تزکیہ فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا. اور وہ ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ کا نکلنا ان کے دل کی دنیا بدل دینے کے مرادف تھا. تو اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر اس میں ایک برائی لگ رہی ہے نا, کہ آپ نے ایک برائی کی کہ وہ عورتوں کو مارتے بہت ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. یہاں یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ عورتوں کو مارنا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے, یہ قابل مذمت ہے. یہ جو قرآن کریم میں آیا نا فضربو ہننا, اس سے بہت لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر کیا ہے الفاظ, ان خفتم نشوزہ ہننا, اللاتی تخافون نشوزہ ہننا, فعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، کہ اگر تم عورتوں کی طرف سے نشوز پاؤ یعنی نافرمانی پاؤ تو پہلے تو ان کو نصیحت کرو، کہ نصیحت کر کے فہمائش کر کے اس نافرمانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، پھر اگر نصیحت کام نہ دے رہی ہو تو دوسرا اقدام یہ کرو کہ ان سے بستر اپنا الگ کر لو، یعنی جس سے ان کو احساس ہو کہ شوہر کو میرے اس بات سے اتنی ناگواری ہے کہ وہ میرے ساتھ سونا بھی نہیں چاہتا، اپنا بستر الگ کر لو. اس پر بھی اگر بات نہ بنے تو کیا کرو، فضربو ہننا، تو ان کو مار سکتے ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی کہ ضربن غیر مبرح، ایسی مار مار سکتے ہو جو کہ بہت تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، جس سے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے، ایسی مار مار سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے شوہروں کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی بیوی کو مار دیں. یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ جو جس سیاق میں قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس میں در حقیقت لگتا یوں ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب عورت جو ہے وہ کوئی ناجائز تعلقات کسی سے قائم کر لے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے. اس میں بھی تین درجے رکھے الگ الگ، عزوہن نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع بستر الگ کر لو، پھر اگر پھر بھی اگر باز نہ آئے تو پھر مارنے کی بھی اجازت ہے، مار بھی ایسی کہ جو نشان دینے والی نہ ہو، بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جب کسی بات پر ذرا سی ناراضی ہوئی اٹھا اور چڑھ دوڑے بیوی کے اوپر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے اس طرح جیسے غلام کو مارتے ہیں، نہ مارے. اور بڑے بے حیائی کی بات ہے کہ اس کو ایک طرف مارا دن میں اور رات میں اس کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات پوری کی. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ احادیث میں بیان فرما دی. تو مار جو ہے یہ بہت بالکل انتہائی درجہ نافرمانی کا، اور جس سیاق میں آ رہا ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ نافرمانی ایسی کہ جس میں کسی اور سے تعلقات اس نے قائم کر رکھے، تو پھر بے شک مارنے کی اجازت ہے. لیکن عام حالات میں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے کتنی بعض اوقات ناگواریاں بھی پیش آئیں. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں اپنے ازواج کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور ان سب کو چھوڑ کر بالا خانے پر مقیم ہو گئے. یہ کیا لیکن ساری زندگی کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ابو جہم کے بارے میں کہ ضراب للنساء، وہ مردوں عورتوں کو بہت مارتے ہیں، تو اس کی مذمت بیان کر دی، اس امر کی مذمت بیان کر دی کہ آدمی شوہر اپنی بیوی کو مارے، اور اس کی وجہ سے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ بھئی تمہارے لیے یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، تمہیں پریشانی ہوگی اگر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ پھر آپ نے ان کی اصلاح بھی کی ہوگی، اور اصلاح کرنے کے نتیجے میں ان کی یہ صفت ختم بھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی. لیکن ان سے کہہ دیا کہ یہ مارتے بہت ہیں، لہذا ان سے نکاح نہیں کر سک نہ کرنا. اور ابو حضرت معاویہ بعد میں تو بہت دولت مند بھی ہو گئے تھے, لیکن اس وقت بھی فرمایا سعلوک اللہ مارا لہو, قلاش آدمی ہے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی مال ہی نہیں ہے, تو مال نہیں ہے لہذا کہیں پریشانی تمہیں نہ ہو. ولیکن ان کے ہی اسامہ بن زید, اور ساتھ دوسرا مشورہ دے دیا کہ اسامہ ابن زید سے کر لو نکاح. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن حارثہ کے بیٹے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے, تو آپ نے ان سے کہا کہ ان سے نکاح کر لو. تو بعد میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے میری اس نکاح میں انتہائی برکت پیدا فرمائی جو آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کرنے کے پایا تھا. تو بتلا یہ رہا ہوں کہ جہاں ضرورت پیش آ گئی کسی کا حال بیان کرنے کی تاکہ اس کو کسی مصیبت سے بچایا جائے, اس کو کسی پریشانی سے بچایا جائے, وہاں پر غیبت نہیں رہتی, وہ ناجائز نہیں رہتی. کونو قوامین بالقسط شہداء للہ, کہ حکم یہ ہے کہ تم انصاف کا دامن تھامے ہوئے زندگی گزارو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. ولو علی انفسکم, چاہے تمہارے اپنے آپ کے خلاف ہی گواہی دینی پڑ رہی ہو, اپنے بارے میں بھی جو صحیح بات ہے وہ بتا دو. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر اسے یہ بتا دیا کہ کسی شخص کو خیرخواہی کے نقطہ نظر سے کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا یہ غیبت نہیں ہوتی. اور خود قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہے, مظلوم ہے, تو وہ مظلوم اپنے ظلم کی داستان کسی سے اگر بیان کرے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کوئی مدد حاصل کرنے کے لیے تو یہ غیبت نہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ تعالیٰ بری باتوں کو زور سے بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر اس شخص کی بات کہ جو کہ مظلوم ہو. وہ مظلوم اگر اپنے ظلم کی بات کسی سے ذکر کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, تو چونکہ وہ مظلوم ہے تو اس واسطے وہ یا تو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے کہ جو اس ظلم کو رفع کرنے کی طاقت رکھتا ہو, تو یہ کوئی غیبت نہیں ہے. اسی طرح ایسے شخص سے بیان کرنا کہ جو اپنا ہمدرد ہے اور ہمدرد کے سامنے اپنے مظلومیت کا دکھڑا سنا کر دل ٹھنڈا کرنا مقصود ہو کہ بھائی ذرا میں کم از کم اپنی مظلومی کسی سے بتا تو دوں تو وہ میرے لیے کوئی تسلی کا سامان کر دے, اس سے بات کر کے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے, تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. تو اس واسطے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا کہ بیسا اخو العشیرہ یا ابن العشیرہ, یہ آدمی اچھا نہیں ہے جو آ رہا ہے, تو وہ اس لیے فرمایا تاکہ حضرت عائشہ خبردار رہیں, آئندہ انہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اور جب آئے تو اب خلق عظیم کا دوسرا پہلو ہے کہ اپنے مخالف کو بھی, برے آدمی کو بھی, کے ساتھ بھی کوئی بحشیانہ برتاؤ نہیں کرنا. آیا ہے ایک شخص, آیا ہے مہمان ہی ہے, تو اس مہمان کا اکرام اس کے درجے کے مطابق, اس کے منزلت مرتبے کے مطابق اس کا اکرام کرنا یہ بھی خلق عظیم کا حصہ ہے. لہذا آپ نے ان کا اکرام بھی فرمایا. تو ہر چیز جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پر اعتدال کے ساتھ ہو رہی ہے. برائی بیان ہو رہی ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ جو آج ہمارے ہاں ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ جو اپنا جس کو ہم اپنا کہہ رہے ہیں یا جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں, اس کی جب تعریف کرنے پہ آئے تو زمین آسمان کے قلاوے ملا دیے اور اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا, بانس پہ چڑھا دیا. اور اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو بس اس سے برا کوئی اور آدمی نہیں ہے, اس کے اندر ساری, یہاں تک کہ उसके बारे में अगर कोई इत्तला ऐसी आती है कि जो तहकीक शुदा नहीं है, वो भी उसकी बुराई को दिल में बिठा के बैठ गए कि इसके अंदर तो फला बुराई है, और अगर किसी वक्त हालात पलट गए तो वही जो जो था इसको बहुत बड़ा मुजरिम कहा जा रहा था उसी की तारीफ शुरू हो गई। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक इरशाद है जो हमेशा याद रखने का है, और वो दरहकीकत खुलुक़ अज़ीम की तफसीर है। वो फरमाते हैं कि अहबिब हबीबक हौनम्मा असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा, जिससे मोहब्बत करो तो मोहब्बत भी धीरे धीरे करो। धीरे धीरे करने का माना यह कि अतदाल के साथ करो, यानी कि मतलब उसकी सारी गलतियों के ऊपर पानी फिर गया इस वास्ते कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, तो अब उसकी कोई बुराई नजर नहीं आती, तो वो उसको करो तो धीरे धीरे। क्यों? आगे जुमला ये फरमाया कि असा यकूना बगीजा का यो मम्मा, हो सकता है कि किसी वक्त तुम्हारा मकबूज हो जाए, वो तुम्हें बुरा लगने लगे। तो आज जो तुम जिस तरह की जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहे हो उसकी तारीफ में, तो वो कल जाके तुम्हारी शर्मिंदगी का बायस हो कि जिसको कि तुम इतनी तारीफ कर रहे थे आज वो इतना मकबूज हो गया। और इसी तरह किसी से अगर बुग्ज रखो तो वो भी हाउन अम्मा, वो धीरे धीरे रखो। असा यकून हबीब कयोम अम्मा, हो सकता है कि किसी दिन जाके वो तुम्हारा महबूब बन जाए। बुराइयां आज तो बहुत कर ली उसकी, उस बुराइयों में जमीन आसमान के कुलाबे मिला दी, और किसी वक्त तुम्हारा वो हबीब महबूब बन गया। तो यह है हौनम्मा के माना है एतदाल, मोहब्बत भी करो एतदाल के साथ करो, किसी को बुरा अगर समझते हो तो बुरा समझने में भी एतदाल से काम लो। यह है खुलूक मुस्तकीम, यह है खुलूक अजीम। तो खुलूक अजीम की तफसीर या खुलूक मुस्तकीम की तफसीर जो है वो दर हकीकत है इत्तिबाए सुन्नत। बस सीधा सा रास्ता यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा पढ़ो, और सीरत तय्यबा के अंदर आपके अखलाक का, आपके आदाब का इल्म हासिल करो, और उसको अपने ज़िंदगी के अंदर अपनाओ। यह है खुलूक मुस्तकीम। अल्लाह हमें मुझे खुलूक मुस्तकीम अता फरमा। और फिर आखिर में सारी बातें मांग ली, फिर भी आखिर में फरमाया कि असलुक मिन खैर मा तालम। अजीब गरीब बात है कि अल्लाह ये मांग तो ली मैंने, मुझे अच्छी लग रही थी ये सब बातें, ये मैंने मांग ली, लेकिन कितनी बातें ऐसी हैं कि जो अच्छी हैं लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। तो आप ही के इल्म में है कि वो अच्छी है, तो आपके इल्म में जो चीज अच्छी है वो भी अता फरमा दीजिए, जिसकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं जाएगा, जिसकी तरफ मेरा ख्याल भी नहीं जाएगा, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकूंगा। मसलुक मिन खैरि मा तअलम व अस्तगफिरुक मिम्मा तअलम, और मेरे वो गुनाह के जो आपको पता है मुझे नहीं पता। बेशुमार गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान को पता नहीं चलता लेकिन किया है उसने गुनाह, वो अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए कि जो मुझे मेरे इल्म में नहीं है, आपके इल्म में। आप जानते हैं कि मैंने फलां वक्त फलां गुनाह किया था, तो मुझे तो चूंकि पता ही नहीं है कि वो गुनाह किया था, इस वास्ते उससे इस्तगफार करने की भी तौफीक नहीं होगी, तौबा भी नहीं कर सकूंगा। तो लिहाजा एक जो उमूमी जुमला हुशियात फरमा दिया कि अस्तगफिरु का मिम्मा तालम, मैं इस्तगफार करता हूँ हर उस बात से जो आपके इल्म में है और गुनाह है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, क्योंकि आप तमाम गैब की बातों को खूब जानने वाले हैं। यह हैं खजाने इस हदीस में। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से, ये सारी चीज़ें जो आपने मांगी हैं वो सब हमें अता फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा की हर चीज़ में तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़।